الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 تک پڑھا تھا, جس میں سفید پوش تنگ دستوں کا بیان تھا اور زکوٰۃ کے اندر ان کو مقدم رکھنے کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے رکھی. آج جو آیات سامنے آ رہی ہیں وہ دراصل ربا یعنی سود سے متعلق ہیں. یہ بڑا ٹیکنیکل موضوع ہے اور بڑی فنی چیز ہے. اس سے پہلے کہ ہم ربا, سود اور پھر ربا کی اقسام اور پھر قرض, اس کے نتیجے میں لاگو ہونے والا سود کے احکامات اور سود سے نہ بچنے کی صورت میں قرآن کریم نے جو وعیدیں سنائی ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے, بلکہ یہ تو پہلے بیان میں ہی یہ بات ہو جانی چاہیے تھی پہلے دن ہی, کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج شریعت کے مصادر پر, کہ شریعت کے اصول اور ضوابط کون کون سی چیزیں ہیں. اگر دیکھا جائے کہ شریعت کے انسان کی زندگی کے کل 5 شعبے ہیں. اعتقادات, نمبر 1 اعتقادات, نمبر 2 معاملات, نمبر 3 معاشرت, نمبر 4 اخلاق, اور نمبر 5 آداب. اعتقادات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. نمبر 1 اعتقادات, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 معاملات, نمبر 4 معاشرت, اور نمبر 5 اخلاق. یہ 5 شعبے ہیں انسان کی زندگی کے. اعتقادات میں تو بحث ہوتی ہے علم العقائد میں, وہ مستقل ایک علم بن گیا اور اس کا نام ہے علم العقائد, جس کو علم الکلام بھی کہتے ہیں, اور جو لوگ عقائد سے متعلق گفتگو کرتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے. لہذا آپ اکابر اسلام کی کتابیں جب پڑھیں گے تو اس میں کہیں متکلمین کا لفظ آئے گا, کہیں علم الکلام کا لفظ آئے گا, کہیں علم العقائد کا لفظ آئے گا, تو آپ سمجھ جائیے اس ان علوم کے اندر عقائد سے گفتگو کے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اور درس نظامی جو عالم بنانے کا ایک نظام ہے اور ایک نصاب ہے, اس میں شرع عقائد کے نام سے ایک کتاب ہے جو علم العقائد کے اندر پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے, اور اس کا نمبر 6 سال میں آتا ہے. دوسری چیز جو انسان کی زندگی کا شعبہ ہے وہ ہے عبادات, اور تیسرا شعبہ معاملات, اور چوتھا معاشرت. اس انسان کے اس زندگی کے شعبے میں شریعت کی جو بحث کی جاتی ہے جس فن کے اندر, اس فن کو علم الفقہ کہا جاتا ہے. اس میں علم الفقہ جو ہے اس کو اگر 4 حصوں میں ہم تقسیم کریں تو 25% بحث ہوتی ہے عبادات سے متعلق، اور باقی 75% جو اس کے اس وہ علم ہے وہ انسان کے معاملات اور معاشرت سے متعلق ہے، جس میں وہ معاملات بھی ہیں جو عبادت بھی ہیں، جیسے نکاح، طلاق، عتاق وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھی ہیں جو عبادت نہیں ہیں، جیسے خرید و فروخت، کسی چیز کا خریدنا، کسی چیز کا بیچنا، اسی کے اندر ربا بھی آ جاتا ہے، سود اور اس کے احکامات. اور تیسری چیز جس میں علم الفقہ کے اندر جس سے بحث کی جاتی ہے، جس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، وہ انسان کی معاشرت ہے کہ معاشرے میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے ان کے فرائض کیا ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں. اگر ہم کسی محلے میں رہتے ہیں تو جس گلی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں رہنے کی ہماری کیا ذمہ داری ہے، جس سڑک کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہمارے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارا دین ہمیں سکھلا رہا ہے. تو پہلی چیز، انسان کی زندگی کا پہلا شعبہ جو عقائد سے متعلق ہے، اس میں تو بحث ہوتی ہے علم العقائد سے، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، ہم اس پر کوئی بحث نہیں کریں گے. اور پانچویں چیز جو اخلاق ہے، اس میں بحث ہوتی ہے تصوف کے اندر. علم تصوف ہے اس موضوع کے لیے. پہلے یہ علم تصوف علم فقہ کا حصہ تھا، بعد میں کمزوری آنے کے بعد اور اس کی شاخیں وسیع ہونے کے بعد اس کو الگ فن قرار دے دیا گیا تصوف. ہمارا جو موضوع ہے اس کے اندر تصوف بھی شامل نہیں ہے، تو لہذا ہم جو بات کریں گے وہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق. اور احکام القرآن، قرآن کریم کی وہ آیات جن میں احکام ہے، وہ انہی چیز تین چیزوں سے متعلق ہے. تو شریعت کا جو پہلا مصدر ہے جس سے شریعت کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر اصول کا درجہ رکھتی ہیں، ویسے تو اس کے لیے مستقل ایک فن ہے جس کا نام ہے اصول فقہ. اس فن میں اس سے بات ہوتی ہے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء نے جو کام کیا، اور چونکہ پاکستان بننے کے بعد پچھلے 200-250 سالوں سے مسلمانوں میں ایک تقسیم ہو گئی ہے. تقسیم یہ ہو گئی کہ اب مسلمان یا تو علم دین کی طرف جائے گا تو اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور اگر دنیا کی طرف جائے گا تو اسے دین چھوڑنا پڑے گا. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو جماعتیں پیدا کر دی مسلمانوں میں. بعض وہ ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس علم کے پڑھنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اور اس میں جو شب و روز ہوتے ہیں، اس کی میں نے کل ایک مثال دی تھی آپ کو. حفظ کے اندر بھی وہی معمول ہوتا ہے، اور یہی معمول درس نظامی کے اندر بھی ہوتا ہے جب عالم بن رہے ہوتے ہیں. اور جب درس نظامی مکمل کر لیتے ہیں 8 سال کا کورس، تو اس کے بعد ایک الگ کورس ہوتا ہے جس کو تخصص کہا جاتا ہے، جس کی مختلف قسمیں ہیں. اس میں ایک تخصص فی الفقہ ہے، اس کے کرنے والے کو مفتی کہا جاتا ہے. تو شریعت کے جو مصادر ہیں وہ چار ہیں. شریعت کے اندر اگر کوئی بات ثابت ہوگی تو ان چار جگہوں میں سے کسی ایک جگہ سے ثابت کی جائے گی. صرف قرآن کریم سے اگر کوئی شخص شریعت کو سمجھنا چاہے تو وہ مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ نے صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا. تو قرآن کریم کی جو پہلی تشریح ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں گی. تو شریعت کا جو پہلا اصول ہے، جہاں سے شریعت کے احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ قرآن کریم ہے. ویسے تو اس کی مستقل ایک تعریف ہے، لیکن چونکہ اس تعریف کا ماحول اس وقت تیار نہیں، لہذا میں اس تعریف کو چھوڑ دیتا ہوں. بلکہ یہاں پر ہم یوں سمجھے کہ شریعت کے احکامات ثابت کیے جاتے ہیں قرآن کریم سے۔ اگر کوئی شخص شریعت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کریم سمجھنے کی استعداد جو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ بھی تقریباً درس نظامی کے اندر ایک سال، بلکہ ایک سال مکمل پڑھنے کے بعد دوسرے سال اس کو کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسرے سال 30ویں سپارے کی تفسیر اور ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر احکامات نہیں ہیں تو اس لیے سب سے پہلے اس کا انتخاب کیا آسان کا۔ اور جب بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے یا حفظ کرایا جاتا ہے تو بھی اسی سپارے سے ابتدا کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں اور قدم قدم پر بچے کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک سورت یاد ہو گئی، اب اس کو تھپکا جاتا ہے، دیکھو ایک ہو گئی، اب دو ہو گئی، اب تین ہو گئی۔ تو ترجمہ اور تفسیر کے اندر بھی پہلے عامہ پارہ 30ویں سپارہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اصول میں سے پہلا اصل جس سے شریعت کے احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز جس سے شریعت کے احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے وہ ہے احادیث طیبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قولن زبان سے یا عملن عمل کے ذریعے سے بتلایا اسے سنت کہا جاتا ہے، اور شریعت کے اندر جو احکامات ثابت ہوتے ہیں ان کی ایک تعداد سنت کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر آگے چلا کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد سیکیورٹی ہوتا تھا۔ تو آج کل سربراہان مملکت کا قافلہ چلتا ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے، پائلٹ آگے چل رہا ہوتا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو تو میرے جیتے جی وہ حملہ نہ کر سکے۔ اور ساری زندگی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی طریقہ کار رکھا، چنانچہ قیامت کے احوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت حرام حتی ادخلها، کہ جنت میں سب سے پہلے جو داخلہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے بعد دوسرے انبیاء جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو کیفیت ہوگی کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو کر جائیں گے، اور اس اونٹنی کی مہار جو ہوگی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ان کی ساری زندگی کا جو عمل ہے اس کا صلہ اور اس کا نظارہ آخرت میں بھی ہوگا۔ تو ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جاگ رہے تھے، انہوں نے کہا میں جاگ رہا ہوں، آپ لوگوں کو میں فجر میں جگا دوں گا، لیکن جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل گئے، اور وہاں سے نکل کر پھر آپ نے فجر کی نماز قضا باجماعت ادا کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جگہ چھوڑ دو پھر وہاں سے آگے نکلو اگر سفر میں ہو، لیکن آپ نے عمل سے وہ کام کیا۔ تو شریعت کے بعض احکامات سنت سے ثابت ہوں گے، اور سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال، چاہے وہ کسی کا فیصلہ کرتے ہوئے کیے ہوں، کسی جھگڑے کا، یا کسی اور موقع پر آپ نے ایسا کیا ہو۔ جیسے کہ ایک مشہور ادب ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز لائی جائے اور وہ تقسیم کرنا چاہیں تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک ایسے صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو کم سن تھے، اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ لایا گیا، آپ نے کچھ پیا और फिर उस बच्चे से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं उन्हें दे दूं। लेकिन सहाबा कराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी कि आपके लुआब को भी वो तबर्रुक समझा करते थे। चुनाचे सुलह हुदैबिया में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजाकरात करने के लिए उरवा इब्ने मसूद अस-सक़फी, ये बाद में मुसलमान हो गए थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, आए थे, उन्होंने जाकर कुफार को जो हालात बताए तो यही कहा कि मैं कैसर और किसरा के दरबार में भी गया हूं। जो एहतराम मोहम्मद के असहाब मोहम्मद के साथ करते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक हजरत गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके दाएं तरफ बैठे हुए थे, आपने उनसे कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं ये उनको दे दूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीऊंगा। बहरहाल आपने उनको दे दिया, फिर बाद में बाएं तरफ वालों को दिया। तो जो चीज सुन्नत से साबित हो, लिहाजा आप भी अगर कहीं बैठे हुए हो और बात चीजों में कहीं बैठे हुए हो, कोई चीज तकसीम करनी हो तो उसे दाएं तरफ से शुरू कीजिए। इसी तरह बात चीजें ऐसी हैं जो आपने कौलन इरशाद फरमाई कि ये काम करो। जैसे एक हदीस में ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम बाहर से कोई चीज लेकर आओ घर में और तुम्हारी औलाद में लड़के भी हों और लड़कियां भी हों, बेटे भी हों और बेटियां भी हों, तो पहले बेटी को दो फिर बेटे को दो। और दूसरी तकसीम ये इरशाद फरमाई कि पहले छोटे को दो फिर बड़े को दो। तो ये बात सुन्नत से समझ में आएगी। और तीसरी चीज जिससे शरीयत के अहकामात साबित होते हैं उसको हम कहते हैं इजमा। वो ये है कि किसी मसले, कोई मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो सामने नहीं आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद सहाबा कराम के दौर में वो पेश आया और सहाबा कराम ने बाहमी मशवरे से एक चीज तय कर दी, उसको कहा जाएगा इजमा। या उनके बाद कोई नया मसला पेश आया और उम्मत के उलमा ने उसके बारे में मुत्तफिक होकर एक बात कह दी, उसको इजमा कहा जाता है। इससे भी शरीयत के अहकाम साबित होते हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रिक पंखे नहीं होते थे, जब ये आए तो अब मसला पेश आया कि जी इनको इस्तेमाल करना जायज है या नहीं। पहले लाउड स्पीकर नहीं था, जब ये आया तो इसके बारे में सवाल पैदा हुआ कि इस पर नमाज पढ़ाना, इस पर कुरान करीम की तिलावत करने के अहकाम क्या हैं। तो इसके अहकाम जमा हुए हैं। अगर कोई शख्स देखना चाहे तो लाउड स्पीकर के शरी अहकाम मुरतब हैं कि ये आलाय मुकब्बिर सौत कहा जाता है, आवाज को बढ़ाने वाली चीज, ये उसी कदर इस्तेमाल की जाएगी जहां तक आपकी मजलिस हो। इसी तरह टेप रिकॉर्ड आ गए, उसमें कोई चीज रिकॉर्ड हुई तो उसके अंदर नई सूरत पैदा हुई, नया हुक्म सामने, नया मसला सामने आ गया। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की जो आयात सजदा हैं उनको अगर कोई शख्स तिलावत करे या सुने, दोनों पर सजदा वाजिब हो जाता है। अब टेप रिकॉर्ड में लोगों ने आयत जो है वो रिकॉर्ड की, अब मसला ये सामने आया कि जनाब इस पर भी सजदा करना पड़ेगा या नहीं। तो जब उलमा ने इस पर गौर और फिक्र की, गौर किया, तो उससे यह बात समझ में आई कि जी इस पर आयत सजदा लाजिम नहीं आएगी। और इसका कयास क्या किया, किस चीज पर, यह देखा कि अगर कोई शख्स किसी पहाड़ी इलाके में, किसी वादी में है और वादी के अंदर अगर कोई आवाज दी जाए तो वो थोड़ी देर में वह आवाज पलटकर वापस आती है। तो अगर उस दौर में यह था कि अगर किसी शख्स ने आयत सजदा पढ़ी, पढ़ने के बाद उसने सजदा किया, सजदे से जैसे ही उसने सर उठाया तो वह आवाज जो उसकी निकलकर पहले गई थी वो पलटकर वापस आती है, तो इस वापस आने को कहा कि इस पर सजदा सहव नहीं होगा, सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। लिहाजा अगर यह आवाज डब की भी हो, चाहे वो टेप रिकॉर्ड में हो, चाहे वो सीडी में हो, चाहे वो किसी वेबसाइट पे पड़ी हुई हो या किसी और टेप के अंदर अगर किसी ने उसे महफूज कर लिया, तो जब भी उसको सुनेगा तो उससे सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। ये वो अहकामात हैं जो इजमा से समझ में आए और कयास से भी समझ में आते हैं। قیاس کے اندر بھی آپ یہی مثال لے سکتے ہیں. یا کسی نے طوطے کو آیت سجدہ سکھا دی. طوطا ہوتا ہے نا, بہت ساری باتیں سیکھ جاتا ہے. اگر وہ آیت سجدہ پڑھے گا تو اس سے سجدہ صاحب واجب, سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. تو دیکھیں جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اس میں نئی نئی صورتیں سامنے آتی ہیں. یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ربا کے معاملات کے اندر بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے دور کے پیداوار ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صورتیں نہیں تھیں. تو آج ان کا جب حکم معلوم کیا جائے گا کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے, تو ہمارا واسطہ قیاس سے بھی پڑے گا کہ پہلے والی چیز کو دیکھتے ہوئے اس آج کی چیز پر حکم لگانا. جیسے پہلے چرس نہیں تھی, افیم نہیں تھی, بھنگ نہیں تھی, اب یہ آ گئیں, ہیروئن نہیں تھی, اب یہ آ گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس کے مقابلے میں جو چیز موجود تھی وہ کیا تھی؟ شراب تھی. اور شراب کی حرمت قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے. جب پچھلے دنوں اس پر بات بھی آ گئی اور بڑی تفصیل سے آ گئی, اور چاروں بلکہ پانچوں آیتیں آپ کے سامنے آ گئیں جو شراب سے متعلق, چار پانچ آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. تو اگر آپ قرآن کریم کو احکامات کی ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو موجودہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے, اس قرآن کریم کے اندر اس کو تلاش کرنا مشکل ہوگا. اس کو اگر آپ فقہ کی ترتیب سے ڈھونڈنا چاہیں تو ان آیات کو جمع کرنا آسان ہو جائے گا جو آیات احکام ہیں, جو ہمارے اس بیان کا اور اس سلسلے کا موضوع بھی ہے. تو جب آپ آیات احکام پڑھیں گے تو صرف ترجمے سے حکم سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی بات بولی جاتی ہے اس سے ترجمہ تو مقصود ہوتا ہی نہیں. محاورے کے اندر جو بات کی جاتی ہے اس میں مقصد ترجمہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا وہ مطلب مراد ہوتا ہے جو محاورتن بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا, تو اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا. اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کوئی آدمی گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے دونوں پاؤں گھر کے دروازے میں ڈال دیے, تو اس کو گھر میں آنا نہیں کہا جائے گا. یہ اس بات کے اصل معنی ہے, لیکن اس کے وہ معنی مراد لیے جائیں گے جو مطلب معاشرے کے اندر مراد لیا جاتا ہے. لہذا جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جی بچوں کے ہاں وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو حقیقی معنی ہوتے ہیں, اسی طرح دیہاتیوں کے ہاں بھی. ایک مشہور واقعہ ہے, ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالی نے ان کو دین کی ترویج کا اور تجدید کا بڑا ذوق عطا فرمایا تھا. ان کے مواعظ, ان کی ملفوظات, ان کی کتب موجود ہیں جس سے بر صغیر کے مسلمان بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے یہ بات ایک دفعہ ارشاد فرمائی. ایک دفعہ نازک مزاج بھی تھے, اصول اور ضوابط بھی ان کے بڑے مشہور تھے, اور ان کی خانقاہ کے اور ان کے مدرسے کے کچھ اصول بھی تھے. مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے 20 منٹ بعد ان کی مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا کچھ دیر کے بعد. اس کے بعد اگر کوئی آئے تو اسے دروازہ بجانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں, اب وہ فجر کا انتظار کرے. ان کے ہم عصر تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بھی حدیث کے درس کی توفیق عطا فرمائی تھی. تو ایک دفعہ وہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت کی خدمت میں گئے تھانہ بھون, وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا. جب وہاں پہنچے تو عشاء کی نماز کے بعد وہ وقت ہو گیا تھا جس وقت میں دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر وہیں مسجد کے دروازے پر باہر بچھائی اور وہیں آرام کیا, اور فجر کی نماز میں خانقاہ میں پہنچ گئے. اب حضرت نے دیکھا ان دونوں کے سیاسی طور پر ان کے اختلافات تھے آپس میں, لیکن وہ اختلافات اصولی تھے، ذاتی نہیں تھے، لہذا انہوں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رات کو تو نہیں تھے، وہ فجر میں پہنچ گئے، فجر میں تو کوئی گاڑی بھی نہیں آتی، یہ کیسے پہنچے؟ نماز کے بعد حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ رات کو تو یہاں نہیں تھے اور ایک دم فجر کی نماز میں آپ کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو رات کو ہی آ گیا تھا، لیکن آپ کے ہاں کا اصول مجھے معلوم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کی خانقاہ کا دروازہ بجانے کی اجازت نہیں، لہذا میں نے دروازہ نہیں بجایا، وہیں چادر بچھا کر وہیں سو گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اس کا بڑا دکھ ہوا، انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی قاعدہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کے مستثنیات ضرور ہوتے ہیں، تو خانقاہ تھانہ بمن کے جتنے بھی ضابطے اور قانون ہیں آپ اس سے مستثنا ہیں، آپ دروازہ بجا دیتے۔ تو یہاں پر جو اصل بات میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک موقع پر وضو فرما رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ جو سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کے محاوراتی معنی کو نہیں سمجھتے، اصل معنی کو سمجھتے، جو اصل معنی ہو۔ تو ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، ان کے لیے کوئی شخص تربوز لے کر آیا، جب تربوز لے کر آیا تو وہ کہنے لگا دیکھ مولوی میں تیرے لیے تربوز آیا ہوں، بتا اسے کہاں دھروں، وضو کر رہے ہیں، پوچھا کہ بھائی میں آپ کے لیے تربوز لے کے آیا ہوں، بتائیے اسے کہاں رکھوں، میں بات کا آدمی تھا تو وہیں کی زبان بولی اس نے کہ دیکھ مولوی میں تیرے لیے تربوز لایا ہوں، اسے کہاں دھروں۔ حضرت وضو فرما رہے تھے، انہیں ذرا اس کا اس انداز سے مخاطب کرنا ناگوار گزرا، آپ نے فرمایا میرے سر پہ رکھ دے، اس نے اٹھا کے رکھ دیا، اسے کیا معلوم کہ محاوریاتی طور پر غصے میں فرما رہے، وہ تو دیہاتی آدمی، اس نے رکھ دیا۔ اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا محاورہ سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اصول اور معانی ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں صرف ترجمے سے قرآن کریم کا عالم بن جاؤں گا اور احکامات نکال لوں گا، تو ایسا آدمی غلطی کرے گا، ٹھوکر کھائے گا۔ اور قرون اولی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھ دی، جو میں نے بتایا تھا آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا ضروری تھا، صرف لغت سے اگر یہ بات سمجھ میں آتی تو صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں۔ بعض ایسے احکامات بھی ہیں جو صرف ترجمے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے والدین کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے تو ان کی بات پر اف تک مت کہو۔ یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے کسی سائنس کا، کسی محاورے کا، کسی چیز کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن سارے احکامات ایسے نہیں ہیں، بعض احکامات کے اندر محاوروں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ آیت ہی دیکھ لیجئے، یہاں پر کہہ دیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے کھانا پینا اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت ہے، یہ کام تم اس وقت تک کر سکتے ہو جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نظر آنے لگ جائے۔ اب اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ تو اگر یہ صرف ترجمے سے سمجھ میں آتی تو تمام صحابہ کی سمجھ میں آ جاتی۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ دیے، ایک سفید اور ایک کالا، وہ کہیں گے جب تک یہ الگ الگ نظر نہ آئے جب تک میں کھاتا رہوں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے منع فرمایا اور مذاقاً ان سے کہہ دیا کہ تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے، اس میں تو صبح اور شام آ گئے۔ تو دیکھیے، اگر ترجمے سے بات سمجھ میں آتی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیت کا وہی مفہوم سمجھتے جو حقیقی مفہوم تھا، لیکن انہوں نے وہ مفہوم نہیں سمجھا. ان کو وہ بات اس وقت سمجھ میں آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. تو قرآن کریم کی آیات کو، آیات احکام کو صرف ترجمے سے سمجھنا یہ ممکن نہیں. اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے تو وہ صحیح راستے پر نہیں پہنچ سکے گا. ہاں، قرآن کریم کو کی تفاسیر کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی یہ ہے، سب سے پہلی سیڑھی تو وہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کی صحیح تلاوت سیکھے. دوسری سیڑھی کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھے. اب کمپیوٹر کا دور آ گیا، پہلے تو قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا مشکل کام تھا، اب تو آسان ہو گیا کہ گن لیا آپ نے کمپیوٹر پہ کہ قرآن کریم کے کتنے الفاظ ہیں، کل 78,000 الفاظ ہیں. اور اگر اس کے اندر جو ریپیٹ ہے، ریپیٹیشن ہے، بہت سارے الفاظ بہت جگہ آئے ہیں، جیسے الذین والذین، یہ قرآن کریم میں کتنی جگہ آیا؟ صرف یا ایھا الذین آمنو ہی دیکھ لیں تو یہ تقریباً 89 جگہ آیا ہے. تو اگر ایک جگہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ہر جگہ وہی ترجمہ ہوگا. تو قرآن کریم کے جو کل 78,000 الفاظ ہیں، اس میں اگر ریپیٹیشن کو نکال دیں تو کل 4,500 الفاظ بنتے ہیں. پھر ان کو لوگوں نے کیٹیگرائز کیا، یہاں تک کہ ان کو چار کیٹیگری میں تقسیم کیا. تو ایک کیٹیگری کے اندر 1100-1200 الفاظ آتے ہیں، اور ان کی بھی پھر چار چار قسمیں. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قرآن کریم باترجمہ پڑھوں تو اس کے لیے اب آسان ہو گیا. کہ اب اس طرح کے کورس ڈیزائن ہو گئے کہ اگر کوئی شخص روزانہ آدھا گھنٹہ دے تو ایک سال کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ قرآن کریم کو اگر باترجمہ پڑھنا چاہے تو ایک سال کے اندر وہ اس قابل ہو سکتا ہے. صرف آدھا گھنٹہ روزانہ اگر کوئی شخص دے تو ایک سال کے بعد وہ قرآن کریم کو باترجمہ پڑھنے کا اہل ہو جائے گا. اب باترجمہ پڑھنے کے بعد، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد، پھر اس کو قرآن کریم کے محاورات، اس کی آیات، عربی کے محاورے، صحابہ کرام کی زبان، احادیث، ان چیزوں کا سہارا لے گا اور قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا شروع کر دے گا. اب اس کو قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ہر وقت کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں کہیں ضرورت پڑے گی. تو دیکھیے آج کل کے دور میں کتنا آسان ہے. اور ہم نے تو ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا جنہوں نے 9 سال، 8 سال اور 7 سال کی بچیوں کو یہ کورس کرایا، اور ایک سال کے بعد ان بچوں نے قرآن کریم کے ترجمے کا مظاہرہ بھی کیا. اور اب انہی صاحب نے اس کورس کو اسکائپ پر لیا ہے. آپ لندن میں بیٹھے ہوئے، آپ سویڈن میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی کونے کسی جنگل میں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیے ان صاحب سے، وقت طے کر لیجئے ان سے اور قرآن کریم کو باترجمہ پڑھنا شروع کر دیجئے. یہ راستہ بھی آسان. صحابہ کرام کا دور تھا مشکل دور. اس دور میں بہت ساری مثالیں ایسی تھیں جس پر وہ ایمان بالغیب لے کر آئے، اور ان کے سامنے دنیا کی کوئی مثال نہیں تھی. اب قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس میں دنیا کی مثالیں سب ہمارے سامنے ہیں. تو دیکھیے کتنا آسان ہو گیا. اگر دنیا تیز ہو گئی اور ادھر ادھر پھیل گئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا. بعض لوگ اسی پر قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، اور بعض لوگ اس پر قرآن کریم باترجمہ پڑھا رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ آگے چل کر دین کی تمام تعلیمات اس طرح سے عام ہو جائیں گی. جس طرح شر کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، اسی طرح خیر کی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں. لہذا کسی موقع پر، کسی لمحے، کسی بھی مرحلے پر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، خصوصاً صاحب ایمان سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز اور الفاظ میں کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر, گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تک آخری وقت نہیں آیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور دوسرا مطلب جو کل کی آیت میں بات آئی کہ جو ہمارے راستے پر دین سیکھنے کے لیے چلے گا ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے, اس کو بیار و مددگار اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. بس جذبہ سچا ہو اور طریقہ کار صحیح ہو تو وہ صحیح جگہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے, اور وہ اگر قرآن کریم باترجمہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو دیکھیے دنیا کے اس جدید دور میں جہاں انسان مصروف ہوا وہاں اس کے پاس سہولتیں بھی آ گئیں, اور جہاں سہولتیں آ گئیں وہاں اس کے لیے قرآن کریم احکامات اور مسائل کا سیکھنا آسان ہوا. جب سیکھنا آسان ہو گیا اور آسان ہونے کے باوجود اس طرف توجہ نہیں دے گا تو بتائیے آخرت میں سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ آخرت میں بالکل سوال ہوگا. لہذا ان احکامات کو سمجھنے سے پہلے, جو سود کے احکامات ہیں اس سے پہلے اس بات کا سمجھنا ضروری تھا جو میں نے بتائی, کہ شریعت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس چار چیزیں ہیں, ایک قرآن کریم, دوسری سنت, تیسرا اجماع, چوتھا قیاس. اب جو ربا کے احکامات آئیں گے اس کے اندر بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو آج کے جدید دور کے ہیں, جدید دور کے حساب سے اس کو سمجھا جائے گا تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. کل جب ربا پر ہم بات کریں تو آج کی باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے, ان کو تھوڑا سا اپنے دل میں دہرائیے. اور ویسے بھی یہ ویب سائٹ پر جو بیانات ہوتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیان ہونے کے بعد وہ ویب سائٹ پہ پڑا رہتا ہے, جو شخص جتنی چاہے جتنی بار چاہے اس کو سنے, جتنی چاہے اس کی کاپیاں بنا لے, وہ کم نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ نا اللہ کے خزانے کے لامحدود ہونے کی مثال, کی کتنا استعمال کرو ختم ہی نہیں ہو رہا. کوئی اس میں ایک کیا کسی ایم بی کے بی کا کوئی فرق نہیں آتا, اب کرتے نا اس کو استعمال. پہلے جو علم کی مثال دی جاتی تھی کہ علم ایسی چیز ہے اس کو جتنا خرچ کرو کم نہیں ہوگی, یہ مثال صرف نظریاتی تھی, حسی طور پر اس کی کوئی مثال نہیں تھی. آج کل کی ویب سائٹ اور کمپیوٹر, انٹرنیٹ اور ویب سائٹس نے ان چیزوں کو سمجھنے کو آسان کر دیا. تو اللہ تعالی نے اس بات کی توفیق دی, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہم شریعت کے مصادر آپ کے سامنے رکھتے تو وہ آپ کے سامنے آ گئے کہ شریعت کے کل چار مصادر ہیں. نمبر ایک قرآن کریم, اگر کوئی بات قرآن کریم سے ثابت ہوگی یا حدیث سے ثابت ہوگی یا اجماع سے ثابت ہوگی یا قیاس سے ثابت ہوگی, ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ ربا کا بیان سنیں گے, ربا پر بات کریں گے تو بات کو بتانا بھی آسان ہو جائے گا اور اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی قدر کرنے کی, انہیں یاد رکھنے کی اور زندگی میں ان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.